تیر 11 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. عمران خان کہتے ہیں اسلام آباد میں احتجاج کا مقصد فوج کو بلانا نہیں. وزیر اعظم پاکستان نے پوچھا کہ دھرنے اور انقلاب کس کا ایجنڈا ہے.
یہ لانگ مارچ کرتے ایک سال اسی ایک سال پہلے انتخابات میں کر لیتے آپ, انقلاب لانا تھا تو انتخابات میں شامل ہو جاتے آپ.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ اگر کسی موجودہ حکومت کی کسی پالیسی پر اعتراض ہے تو اس بارے میں پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے جہاں پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسلام آباد میں آج ویژن 2025 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے سوال اٹھایا ہے کہ ملک میں انقلاب لانا کس کا ایجنڈا ہے.
میری ہنسی نکلتی ہے جس طرح کے یہ ایجنڈے لے کے آ رہے ہیں. مجھے دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, اور لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کدھر سے ایجنڈا لے کے آئے ہیں, کس نے ان کو یہ ایجنڈا دیا ہے, اور کس نے یہ آزادی مارچ, لانگ مارچ. یہ تو 14 اگست تو بھائی سب کے اکٹھے ہونے کا دن ہے.
دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 14 اگست کو ہونے والے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو کل عدالت میں طلب کیا ہے. شمائلہ خان.
لاہور ہائی کورٹ سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق دائر درخواستوں کی سماعت جسٹس خالد محمود خان کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی فل بینچ نے کی ہے. جسٹس خالد محمود خان نے تحریک انصاف کے سربراہ سمیت پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری, پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد, پاکستان مسلم قاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کو طلب کرتے ہوئے وفاقی اور پنجاب حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے اپنے اقدامات سے عدالت کو آگاہ کریں.
پاکستان کی بری فوج کی اعلی قیادت کا اجلاس آج راولپنڈی میں واقع فوجی صدر دفتر میں منعقد ہوا. فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت ہونے والی اس کور کمانڈر کانفرنس میں شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے علاوہ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا. اجلاس میں آپریشن ضرب عز پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ برس ہونے والے عام انتخابات میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری اور سابق جج خلیل الرحمان رمدے نے دھاندلی کروائی ہے. پیر کے روز اپنی رہائش گاہ بنی گالا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
رمدے صاحب کنٹرول کر رہے تھے ریٹرننگ آفیسرز کو, ان کو ڈر لگ گیا کہ جتنی دھاندلیاں کروا رہے ہیں ریٹرننگ آفیسرز ڈر نہ جائیں. تقریر کروائی اور اس میں آپ نواز شریف کا سن لیں, نواز شریف کیا بھی تقریر سن لے, نواز شریف نے کہا مجھے پوری میجورٹی دو. بھی میجورٹی 5 گھنٹے پہلے تو ووٹر گھر چلا گیا تھا, میجورٹی کس نے دینی تھی, ریٹرننگ آفیسرز نے دینی تھی. تقریر کس نے کروائی, رمدے نے کروائی. رمدے نے کیوں تقریر کروائی, اس کو ڈر تھا کہ ریٹرننگ آفیسرز اپنا رول صحیح معنی میں پلے نہیں کریں گے, اس لیے اس نے تقریر کروائی.
پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں سیاسی کشیدگی کے پیش نظر ماحول میں تناؤ کی کیفیت ہے. پیٹرول پمپس جزوی طور پر کھولے گئے ہیں جبکہ تعلیمی اداروں کو 20 اگست تک بند رکھا جائے گا. دوسری طرف اسلام آباد میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر کے پنجاب اور کشمیر پولیس کی مدد حاصل کی گئی ہے. نوشین عباس.
اسلام آباد میں اہم مقامات جیسے کہ ڈی چوک اور ڈپلومیٹک انکلیو کے علاوہ جگہ جگہ کنٹینرز نظر آ رہے ہیں, لیکن فی الحال ان سڑکوں کو پوری طرح بند نہیں کیا گیا. انہی سڑکوں پر کرینز بھی موجود ہیں تاکہ کسی بھی وقت کنٹینرز کے ذریعے سڑکوں کو بند کیا جا سکے. ڈی چوک کے نزدیک خندق کھودی گئی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے. فیض آباد اور ہائی وے سے اسلام آباد آنے والے راستے پر رینجرز اور پولیس تعینات کی گئی ہے. شہر میں مختلف جگہوں پر ناکے لگا کر چیکنگ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے. ریڈ زون کے داخلی راستوں پر کنٹینرز بھی رکھے گئے ہیں. شہر میں جگہ جگہ ایلیٹ فورس کے خصوصی نوجوان بھی تعینات ہیں.
عراق کے صدر فواد معصوم نے پارلیمنٹ میں مرکزی شیعہ جماعت کے نامزد کردہ پارلیمنٹ کے نائب سپیکر حیدر العابدی کو باضابطہ طور پر حکومت کی تشکیل کی دعوت دی ہے. اس نامزدگی کے ذریعے شیعہ دھڑے نیشنل الائنس نے نگران وزیراعظم نوری المالکی کو چیلنج کیا تھا. نوری المالکی نے واضح کیا ہے کہ وہ تیسری بار ملک کے وزیراعظم بننا چاہتے ہیں. نائجیریا کی وزارت صحت نے ایبولا وائرس سے متاثر 10 افراد کی تصدیق کی ہے. وزیر صحت کا کہنا ہے کہ یہ افراد ملک کے سب سے بڑے شہر لاگوس میں موجود ہیں. ادھر جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کا ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں نئے تجرباتی طریقہ علاج سے متعلق طبی اخلاقیات پر بحث ہو رہی ہے. مصری حکام نے حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینیتھ روتھ اور ایک اور سینئر اہلکار کو مصر میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. دونوں افراد گزشتہ سال مصری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل کیے جانے پر ایک رپورٹ پیش کرنے کے لیے قاہرہ پہنچے تھے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ مصری حکام نے بتایا ہے کہ ادارے کے دونوں افراد کو سیکیورٹی خدشات کی بنا پر مصر سے واپس بھیج دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ اگر کسی کو موجودہ حکومت کی کسی پالیسی پر اعتراض ہے تو اس بارے میں پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے جہاں پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. وہ آج ویژن 2025 کے بارے میں بول رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ملک کی موجودہ صورتحال کے تحت انہیں بہت کچھ اور بھی کہنا پڑا. انہوں نے کہا،
یہ لانگ مارچ کرتے ایک سال، اسی ایک سال پہلے انتخابات میں کر لیتے آپ، انقلاب لانا تھا تو انتخابات میں شامل ہو جاتے آپ. آپ پہلے بھی انتخابات میں شامل ہوئے ہیں، آپ کو کہیں سے 40 ووٹ ملتے ہیں، کہیں سے 150 ووٹ ملتا ہے، کہیں سے جو ہے وہ 400 ووٹ ملتا ہے، کہیں سے 500 ووٹ ملتا ہے. تو اس طرح سے تو اتنے ووٹوں سے انقلاب نہیں آتا ملک میں، آتا ہے کبھی 200 ووٹ سے انقلاب ملک میں. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. تو ابھی بھی انشاءاللہ انقلاب نہیں آئے گا. مجھے یہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کدھر سے ایجنڈا لے کے آئے ہیں، کس نے ان کو ایجنڈا دیا ہے اور کس نے یہ آزادی مارچ، لانگ مارچ. یہ تو 14 اگست تو بھائی سب کے اکٹھے ہونے کا دن ہے. ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں لوگوں کو شہید کروایا اس ملک کے اندر. آپ جانتے ہیں کتنے بلین ڈالرز، یعنی کہ 100 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہمیں معاشی نقصان ہوا اس ملک کے اندر. اور پھر یہ بیج کس نے بوئے تھے اس ملک کے اندر؟ کس نے بوئے تھے یہ بیج دہشت گردی کے اس ملک کے اندر؟ آخر وہ بھی تو پاکستان کی قوم کے سامنے جواب دے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ان سے کوئی حساب لے گا یا نہیں لے گا.
یہ تھے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ویژن 2025 میں بول رہے تھے. پاکستان میں ہی آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے الزام عائد کیا کہ گزشتہ سال ہونے والے عام انتخابات میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، سابق جج خلیل الرحمان رمدے، پنجاب سے الیکشن کمیشن کے رکن ریاض کیانی اور سابق نگراں وزیر اعلی پنجاب نجم سیٹھی نے دھاندلی کروائی ہے. آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے نے انتخابات کے روز میاں نواز شریف سے تقریر بھی کروائی تھی. اس وقت ہمارے نمائندے شہزاد ملک براہ راست بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیوز سے موجود ہیں. شہزاد، یہ بتائیے کہ عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں اور کیا کہا؟
جی شفیع، عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں مزید یہ کہا ہے کہ ان انتخابات میں جو ریٹرننگ افسران لگائے گئے تھے وہ بھی سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر لگائے گئے تھے، ان کے کہنے پر لگائے گئے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے جو افتخار محمد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ وہ انہیں ایک درخواست بھیجیں جس کو بنیاد بناتے ہوئے جو عدالتی افسران ہیں ان کو ریٹرننگ افسران لگایا جائے. تو اس میں جو انہوں نے پریس کانفرنس میں جو گزشتہ برس جو انتخابات ہوئے تھے اس سے پہلے داندلی کے جو منصوبے بنائے گئے تھے اس سے متعلق جو نیب کے سابق سربراہ تھے ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری، ان کے ایک خط کا بھی حوالہ دیا تھا.
ایڈمرل فصیح بخاری کا خط ہے آصف زرداری کو، وہ ہم آپ کو خط دیں گے. ایڈمرل فصیح بخاری آصف زرداری کو کہتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ مجھے خوف ہے کہ پری پول رگنگ کی جا رہی ہے اور اس کے اندر شامل چیف جسٹس افتخار ہیں.
اچھا شفیع، میں یہاں سامعین کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ خط سابق جو حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ان کے دور میں جو کرائے کے بجلی گھروں سے متعلق جو سکینڈل سامنے آیا تھا تو اس کی تحقیقات کے لیے نیب کو ذمہ داری سونپی گئی تھی. تو اس تحقیقات میں جو نیب کے اہلکار ہیں اور جو ان کے چیئرمین تھے فصیح بخاری, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں سپریم کورٹ بڑی مداخلت کر رہا ہے, اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے یہ خط لکھا تھا, جس پر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا اور نیب کے سابق چیئرمین فصیح بخاری کو توہین عدالت کے مقدمے میں خط لکھنے پر اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جاری کیا تھا.
تو گزشتہ سال ہونے والے عام انتخابات میں خلیل الرحمن رمدے کا کیا کردار تھا شہزاد ملک؟
جی, عمران خان نے آج جو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ بالخصوص پنجاب میں جو انتخابات میں دھاندلی کروانے کی انہوں نے ساری ذمہ داری سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج ہیں خلیل الرحمن رمدے ان پر عائد کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کے بدلے میں شریف برادران سے فوائد بھی حاصل کیے ہیں. اور یہ گزشتہ جو 14 ماہ کے دوران عمران خان نے جتنی بھی پریس کانفرنس کی ہیں ان میں یہ پہلی مرتبہ خلیل الرحمن رمدے کا نام سامنے آیا ہے.
جسٹس رمدے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, وہ انہوں نے ریسٹور کیا, افتخار چودھری صاحب کو اس بینچ پہ تھے, اور پھر چودھری افتخار صاحب نے ان کو ایک سال کی ایکسٹینشن بھی دے دی, تو ان کا ماشاء اللہ بڑی اچھی دوستی تھی. تو رمدے صاحب کیا کرتے تھے, رمدے صاحب کی کوالٹی کیا تھی کہ وہ سارا پنجاب کی لوور جوڈیشری کو جانتے ہیں, سب کو جانتے ہیں, کیونکہ وہ رہ چکے تھے ایڈوکیٹ جنرل بھی, تو وہ سارے نیچے ججز جانتے تھے.
تو یہ بتائیے شہزاد ملک کہ خود عمران خان نے اس بارے میں کوئی ثبوت فراہم کیے؟
جی شفیع, ثبوت تو کوئی فراہم نہیں کیے, البتہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ ایسے سرکاری اہلکار آئے تھے جنہوں نے انہیں بتایا کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے ان جو سرکاری اہلکار ان کے نام نہیں بتائے, اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر انہیں ان کے نام بتا دیے گئے تو ان کے لیے موجودہ حکومت مشکلات کھڑی کر سکتی ہے, کیونکہ انہیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کرے گا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے دور میں اور ان کی موجودگی میں ان اہلکاروں کو تحفظ نہیں مل سکتا, اس لیے وہ ان جو جنہوں نے دھاندلی کی مبینہ دھاندلی کے متعلق بتایا ہے ان کو میڈیا کے سامنے نہیں لائیں گے.
تو شہزاد ملک, ہوتا یہ ہے کہ پریس کانفرنس جب بھی ہوتی ہے اس میں باڈی لینگویج بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی باڈی لینگویج اس پریس کانفرنس میں کیسی تھی؟
جی شفیع, آج ان کا جو لہجہ تھا وہ اتنا سخت تو نہیں تھا جتنا پہلی جو پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہیں اس میں دیکھنے کو ملا ہے. آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے نہ تو پنجاب پولیس کو دھمکی دی ہے اور نہ ہی دیگر سیکورٹی اداروں کو دھمکی دی ہے, بلکہ انہوں نے پنجاب پولیس کو ایک درخواست کی ہے کہ 14 اگست کو ان کا جو آزادی مارچ ہے اس میں جو شامل شرکا ہیں ان کو تشدد کا نشانہ نہ بنائیں, بلکہ جو قانون کے مطابق جو راستے ہیں اور اپنا جو کردار ہے وہ قانون کے مطابق ادا کریں.
تو شہزاد ملک, ایک آخری سوال یہ بھی ہے, اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھی تو لانگ مارچ کے ضمن میں خط لکھا ہے.
جی بالکل, یہ خط چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے عمران خان اور جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو لکھا گیا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں یہ میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ 14 اگست کو کوئی لانگ مارچ کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہی ہے, لیکن اس ضمن میں جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو آگاہ نہیں کیا گیا. اور اس میں یہ خط میں یہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے جس کے تحت شہر میں جلسے جلوسوں اور احتجاجی جو ریلیوں پر پابندی ہے, اور اس خط جو ضلعی انتظامیہ نے خط لکھا ہے اس سے متعلق جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے ابھی تک ضلعی انتظامیہ کو اس بارے میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا. جی,
بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیو سے شہزاد ملک بہت بہت شکریہ, اور اب میں آپ کو بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست پاکستانی قومی اسمبلی لیے چل رہا ہوں, وہاں پر ہمارے نامہ نگار ایوب ترین موجود ہیں. ایوب ترین, آج پارلیمان میں دھرنوں اور مارچ کی بازگشت سنائی دی؟
جی شفیع, آج پارلیمنٹ میں سینٹ کا اجلاس جو جاری تھا اس میں دھرنوں کا اور احتجاج کا, اور خاص کر اسلام آباد میں جو کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اس پر اختلاف کی, زیادہ تر جماعتوں نے حکومت پر تنقید بھی کی اور کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ جو لوگ آ رہے اسلام آباد دھرنا دینے کے لیے انہیں آنے کی اجازت دے اور تمام لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق ہے. اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے اعتزاز حسن نے تو حکومت سے کہا کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو زیادہ ہمدردیاں مل رہی. انہوں نے کہا کہ ماضی میں کبھی اس طرح مثال نہیں ملتا ہے کہ جب اسلام آباد میں احتجاج ہوا ہے تو یہاں کنٹینر لگائے گئے یا لوگوں پر تشدد کیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی پارٹی یا وہ جمہوری پارٹی ہے اور ان کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ آ کے اسلام آباد میں دھرنا
دے. ایوب ترین, ایوب ترین, بہت بہت شکریہ ایوب ترین. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں آپ سے سینٹ کا بھی حال پوچھتا. پاکستان کی بری فوج کی اعلی قیادت کا اجلاس آج راولپنڈی میں واقع فوجی صدر دفتر میں ہوا ہے. فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت ہونے والی اس کور کمانڈر کانفرنس میں شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے علاوہ ملک کی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کیا گیا. اس خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا نامہ نگار آصف فاروقی سے اور پہلے پوچھا کہ آج کے اجلاس میں کون کون سے امور زیر بحث آئے.
شفیع, اس میں جو سب سے زیادہ وقت صرف کیا گیا وہ تو جو شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزب ہے اس پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور اس میں اب تک کی جو پروگرس ہے اس کے بارے میں شرکا کو بتایا گیا. اور اس موقع پہ جنرل راحیل شریف نے آپریشن کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس آپریشن سے جو کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں ان کے دورس نتائج سمیٹنے کے لیے جو اس معاملے کے دیگر فریق ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور انسداد دہشت گردی کی جو پالیسیز ہیں وہ بنانی چاہیے تاکہ جو دہشت گرد اس علاقے سے نکالے گئے ہیں ان کو واپس وہاں پہ آنے اور دوبارہ سے ری گروپ ہونے کا موقع نہ ملے.
تو یہ جن دیگر فریقوں کی بات آپ نے اس میں کہی تو آصف فاروقی اس سے تو مراد ظاہر ہے سول حکومت ہے, تو کیا فوجی سربراہ نے حکومت کو کوئی ڈھکا چھپا پیغام دیا ہے؟
جی, کافی براہ راست پیغام دیا ہے فوجی سربراہ نے حکومت کو اور وہ یہ پیغام ہے کہ آپریشن کے بعد وہاں پر سول انتظامیہ کا کنٹرول مضبوط بنانے کے لیے حکومت انتظامات کرے. جنرل راحیل شریف نے آج براہ راست حکومت سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ان پالیسیوں کو تیار کرنا شروع کرے تاکہ وہاں پر جو دہشت گرد نکالے گئے ہیں ان کو واپس آنے کا موقع نہ ملے اور فوج اپنا کام کر کے انتظام سول حکومت کو دے کے وہاں سے باہر نکلا.
ملک میں جو سیاسی کشمکش کی صورتحال ہے اس بارے میں کچھ بات ہوئی کور کمانڈرز کی کانفرنس میں, اس کا کچھ ذکر ہے فوجی ترجمان کے بیان میں؟
دیکھیے, جو فوجی ترجمان کا بیان ہمیں بھیجا گیا ہے وہ روایتی طور پر کافی مختصر ہے اور اس میں صرف آپریشن ضرب عزب کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے اور ایک صرف جملہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ملک کے میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بحث کی گئی. اب یہ ایسا جملہ ہے کہ اس میں آپ اس کے بعد فرض کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ سارے جتنی بھی سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کا تعلق براہ راست ملک کی سیکیورٹی سے ہے. اسلام آباد میں دفعہ 245 کے تحت فوج طلب کی گئی ہے, ظاہر ہے کہ فوج ذمہ دار ہے یہاں پہ امن عامہ کی صورتحال برقرار رکھنے میں, تو وہ اس پر بحث تو کی گئی ہے لیکن اس پر براہ راست عموماً فوجی ترجمان جو ہے اپنے بیان میں ذکر نہیں کرتے. لیکن چونکہ فوج اب شہروں میں بھی امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے لہٰذا اس پہ بحث ہوئی ہے اور فوج نے, ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی صورتحال چاہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں جو فوج جن علاقوں میں ڈپلوئے ہے ان علاقوں کو اس جو سیاسی اجتماع ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے باہر رکھا جائے, یعنی وہ ایریا جو ریڈ زون ہم جسے کہتے ہیں وہاں پہ کوئی سیاسی اجتماع کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. اور یہی فوج جو ہے وہ آج انہوں نے اپنے اس میں بحث بھی کی ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ فوج کا کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو.
بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیو سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی اور اب میں آپ کو لاہور لیے چلتا ہوں کہ وہاں کیا صورتحال ہے. ہمارے نامہ نگار علی سلمان وہاں پر موجود ہیں. علی سلمان, پنجاب میں حکومت آزادی مارچ اور انقلاب سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کر رہی ہے؟
یہ سیاسی تحریک کا آغاز کیونکہ لاہور سے ہوگا اور پھر وہ اسلام آباد کی طرف جائے گی, تو بنیادی جو میدان جنگ ہے وہ یہیں پہ بنے گا. تو پہلے تو حکومت پنجاب کی اور وفاقی حکومت کی یہ ایک پالیسی تھی اور جو حکام بتاتے تھے وہ یہ تھے کہ عمران خان کے معاملے میں اور پی ٹی آئی کے معاملے میں ہاتھ ہلکا رکھا جائے گا, جبکہ طاہر القادری کے معاملے میں ذرا سختی کی جائے گی. اور پیچھے 10 اگست کو یہ سختی دیکھنے میں بھی کافی سامنے آئی ہے اور جھڑپیں بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ قادری صاحب نے اور عمران خان نے ایک ساتھ اناؤنسمنٹ کر دی ہے اپنی ریلیوں کی, تو اب ایک نئی سری سے انہیں اپنی حکمت عملی بنانی پڑے گی اور اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں سے ایک ہی طریقے سے نپٹا جائے یا ان سے الگ الگ طریقے سے نپٹا جائے گا, ایک کو جانے دیا جائے دوسرے کو روکا جائے یا دونوں کو جانے دیا جائے یا دونوں کو روکا جائے. اس معاملے پہ ابھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو احسن اقبال ہیں جو حکومت کے وفاقی حکومت کے ترجمان بھی ہیں اور وفاقی وزیر بھی ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکر سے براہ راست اپیل کی اور کہا ہے کہ آپ نے ووٹ دیے تھے اس جماعت کو جو ایک پرامن پاکستان کی بات کر رہی تھی, معاشی ترقی کرنے والے پاکستان کی بات کر رہی تھی, انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹروں کو کہا کہ آپ اس ریلی میں شامل مت ہوں.
لاہور سے علی سلمان, بہت بہت شکریہ. اور اب آئیے ذرا تجزیہ کاروں کے پاس چلتے ہیں. سب سے پہلے صحافی زاہد حسین کی باری ہے. زاہد حسین سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ معاملہ آج یوں پیش کیا کہ مارچ کرنے والے کس کے اشارے پر یا کس کے ایجنڈے پہ سیاسی انتشار پھیلا رہے ہیں, نواز شریف کس طرف اس کی ذمہ داری عائد کر رہے ہیں؟
میرے خیال یہ تو کہا نہیں جا سکتا ہے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال جو باتوں سے لگتا ہے وہ یہی ہے جو کہ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کے کچھ اور بھی جو ہے عہدیداران اس قسم کی بات کر چکے ہیں کہ جو ہے جو آرمی کے ساتھ ان کا تنازع چل رہا ہے, خاص طور پہ جنرل مشرف کے ٹریجن ٹرائل کے حوالے سے, تو یہ ممکن ہے کہ ان کا اشارہ اس طرف ہو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آرمی کے اشارے پہ یا ایلیمنٹس ود ان دا آرمی شاید یہ کام کر رہے ہوں گے. لیکن وہی بات ہے کہ ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا اپنا بھی پرانا ایکسپیرینس موجود ہے.
اچھا, ایک چیز جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ قادری صاحب اور عمران خان صاحب کے مارچ کو سیاسی طور پر کیوں نہیں ڈیل کیا جا رہا.
دیکھیے, اس میں بہت بڑی کمزوری وزیر اعظم نواز شریف کی ہے. یہ جو ہے انہوں نے جو حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھا تھا, اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ ایک لحاظ سے ان کو کافی آئسولیٹ کر گیا ہے سیاسی طور پہ, اور میرے خیال یہ ہے کہ ابھی بھی شاید ان کو احساس نہیں ہے کہ صورتحال کتنی خراب ہو چکی ہے. ان کے پاس بہت سارے آپشنز تھے اور جس کو وہ استعمال کر سکتے تھے پہلے, لیکن اس دوران میں جب کہ یہ سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا تھا, تو وہ تو اب 10 دن کے لیے سعودی عربیہ میں تھے, اس کے بعد آ کے وہ مری میں مقیم ہو گئے, تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت ایک خاص وقت تھا جس میں وہ اپنی سیاسی جو سپورٹ تھی اس کو موبلائز کر سکتے تھے, پارلیمنٹ کو موبلائز کر سکتے تھے یا دوسری سیاسی پارٹیوں سے جو ہے وہ مشورے کر سکتے تھے. انہوں نے وقت ضائع کیا اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اب چیلنج جو ہے بہت بڑا نظر آتا ہے ہمیں. اور ایک اور بات بھی آتی ہے کہ گورننس کے ایشو جو ہے وہ خاصا ان کے اوپر جو ہے چھایا ہوا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تشویش کا باعث ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ کا جو گڑھ ہے وہ جو ہے پنجاب کا صوبہ ہے, جو کہ ان کا بھی ایک سیاسی طور پہ کہا جائے کہ ایک قلعہ ہے, اور یہ ان کے لیے باعث تشویش ہے.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایسا تو نہیں کہ عمران خان اب قدرے پیچھے ہٹنا چاہتے ہوں مگر طاہر القادری انہیں اب دھکا دے رہے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں, اور ان کے بیانات اگر آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟
دیکھیں, عمران خان کو دھکا دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو, کیونکہ عمران خان خود بہت آگے بڑھ چکے تھے. جب ان کی پریس کانفرنس آج سے پہلے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ چار حلقوں کا, پہلے تو یہ کہتے تھے 4 حلقے کھلوائے جائیں, ان کا مطالبہ اس وقت تک یہی تھا, لیکن جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے اور انہوں نے آگے کی بات کی کہ تمام الیکشن کو آڈٹ کیا جائے, اور اب تو یہاں تک آ گئے ہیں بات کر رہے ہیں کہ وہ کہ نئے الیکشن کے علاوہ اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے, تو میرے خیال خود بھی عمران خان جو ہیں بہت آگے نکل گئے ہیں اور ضرورت کسی نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی اور ان کو دھکا دے. جہاں تک قادری صاحب کا تعلق ہے تو قادری صاحب نے ایک لحاظ سے یہ ضرور کیا ہے کہ ایک نئی پچ, ہائی پچ جو ہے وہ سیٹ کر دی ہے پورے اس میں, اور جو پہلے جو تھوڑی سی کمی نظر آ رہی تھی عمران خان کے اس میں, تو اس میں ایک زیادہ شدت آ گئی ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے جو عمران خان کی سپورٹ بیس ہے وہ زیادہ تر جو ہے مڈل کلاس اپر مڈل کلاس ایجوکیٹڈ شہری علاقوں سے ان کا تعلق ہے, اور ان کو کوئی اس قسم کا اسٹریٹ ایجیٹیشن سے جو ہے ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ جب ان کے ساتھ یہ قادری کے لوگ ملیں گے جن کو ایک حد تک ان کا جو ہے لوور مڈل کلاس سے تعلق ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کو زیادہ لڑنے کے جو ہے ایک صلاحیت موجود ہے, تو میرے خیال اس کی نوعیت بدل گئی.
یہ تھے معروف صحافی زاہد حسین. غزہ میں نئی فائر بندی کتنی دیر اور ہولڈ کر سکتی ہے؟ کیا یہ کسی دائمی فائر بندی میں بدل سکتی ہے؟ غزہ کی صورتحال پر ہم نظر ڈالنے کو ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آف اسپنر سعید اجمل ایک مرتبہ پھر مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آ گئے ہیں. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گال میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کے میچ آفیشلز نے پاکستانی ٹیم کے مینیجر معین خان کو جو رپورٹ دی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سعید اجمل کی بعض گیندیں قوانین پر پوری نہیں اتر رہی تھیں, لہٰذا انہیں اپنے بالنگ ایکشن کی درستگی کے لیے آئی سی سی کے مروجہ قوانین کے مطابق بایو میکینک تجزیے کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. آئی سی سی کا کہنا ہے کہ سعید اجمل کو اس تجزیے کے لیے 21 روز درکار ہوں گے اور اس تجزیے کا نتیجہ آنے تک وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے رہیں گے. پاکستانی ٹیم کے مینیجر معین خان کا کہنا ہے کہ سعید اجمل کو دوسرا ٹیسٹ میچ میں کھلایا جائے گا. ورلڈ ٹیسٹ میں سعید اجمل نے پہلی اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی تھی. یہ دوسرا موقع ہے کہ سعید اجمل کے بالنگ ایکشن پر میچ آفیشلز نے اعتراض کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے. اس سے پہلے 2009 میں ان کے بالنگ ایکشن پر اعتراض ہوا تھا, جس کی وجہ ان کی مخصوص گیند دوسرا تھی, تاہم بعد میں اسے کلیئر کر دیا گیا تھا. جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے درمیان ہرارے میں کھیلے جانے والے واحد ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے, اور جنوبی افریقہ نے آخری خبریں آنے تک اپنی پہلی اننگز میں 306 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. ڈپلیسس 98 اور ڈیکاک 81 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اس سے پہلے زمبابوے نے پہلی اننگز میں 256 رنز بنائے تھے.
The ball disappears and McIlroy with back-to-back major victories takes another charge.
عالمی نمبر ایک روری مکلروئے نے یو ایس گولف چیمپئنشپ جیت لی. وہ گزشتہ ماہ اوپن چیمپئنشپ بھی جیت چکے ہیں. فرانس کے جو ولفریڈ سونگا نے ٹورنٹو میں کھیلا گیا روجرز کپ جیت لیا. فائنل میں انہوں نے 17 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتنے والے روجر فیڈرر کو 7-5 اور 7-6 سے شکست دی. اس ٹورنامنٹ میں جو ولفریڈ سونگا نے شاندار پرفارمنس دی اور نوویک یوکوویچ, اینڈی مرے, گریگر ڈیمیٹروف اور روجر فیڈرر جیسے کھلاڑیوں کو ہرایا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. 11 اگست ہے آج. آج ہی کے دن 67 سال پہلے قائد اعظم نے ایک تقریر کی تھی, مذہب ذاتی معاملہ ہے, ریاست کا اس سے تعلق نہیں. یہ بڑا تاریخی جملہ تھا. اس کا تجزیہ ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. آج خبروں کی باری ہے نخبت ملک کی.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو موجودہ حکومت کی کسی پالیسی پر اعتراض ہے تو اس بارے میں پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, مگر انقلاب لانے والے بتائیں کہ وہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 14 اگست کو ہونے والے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو کل عدالت میں طلب کیا ہے. صوبہ بلوچستان میں گوادر کے قریب ایک کشتی کے حادثے میں متعدد تارکین وطن کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جبکہ اب تک 4 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ عراق کے صدر فواد معصوم نے پارلیمنٹ میں مرکزی شیعہ جماعت کے نامزد کردہ پارلیمنٹ کے نائب سپیکر حیدر العابدی کو باضابطہ طور پر حکومت کی تشکیل کی دعوت دی ہے۔ نائجیریا کی وزارت صحت نے ایبولا وائرس سے متاثر 10 افراد کی تصدیق کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے غزہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہاں بظاہر نئی فائر بندی کا ابھی تک دم باقی ہے، تاہم 32,000 مکانات تباہ، 4.5 لاکھ لوگ بے گھر اور 2,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں 90% سے زیادہ عام شہری ہیں اور ان میں بھی ایک بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی، جبکہ ہلاک ہونے والے اسرائیلی اس کا اشیر بھی نہیں اور ان میں 90% سے زیادہ فوجی ہیں۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے رابطہ کیا، پوچھا کہ نئی فائر بندی کے بعد کی کیفیت کیا ہے، ماحول کیسا نظر آ رہا ہے؟
جنگ بندی کے بعد ابھی غزہ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے پناہ لے رکھی تھی یو این آر ڈبلیو اے کے اسکولوں میں، وہ اپنے اپنے گھروں کے طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کئی جو مکانیں ہیں جو تباہ ہو گئی تھیں اسرائیلی حملوں میں پچھلے 3 دنوں کے دوران، تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے اس کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کافی ماحول جو ہے وہ وہاں پر مایوسی سی چھائی ہوئی ہے، جو کہ صاف ظاہر ہے جس طرح سے حملے ہوتے رہے ہیں، فضائی حملے، اور جس طرح سے تقریباً 32,000 مکان جو ہیں وہاں تباہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 4.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ تو ایسے میں اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کیا ماحول ہوگا، کس طرح کی مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ ادھر اسپتالوں میں بھی بالکل جگہ نہیں بچی ہے لوگوں کے لیے، دوائیاں نہیں ہیں، بجلی جو ہے پہلے سے بہتر حالات ہیں، پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2 گھنٹے ہی بجلی شام کو آ پائے گی۔ آج وہاں پر جو کچھ اہلکار ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا، اور خوراک کی بھی کمی ہو گئی ہے، حالانکہ اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خوراک کا انتظام کیا جا رہا ہے اور ٹرکوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔
تو جنگ بندی کے بارے میں اس وقت اسرائیل میں کیا کہا جا رہا ہے؟
اسرائیل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو ان کا جو وفد ہے وہ قاہرہ جا چکا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جنگ بندی جو ہے وہ 72 گھنٹے قائم رہی تو وہ مذاکرات میں حصہ لیں گے، بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکے تو اگر کسی طرح کا کوئی پائیدار حل نکل سکے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حملے جاری ہوتے ہیں یا کسی طرح کا راکٹ وہاں سے فائر کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف، تو پھر وہ مذاکرات کو وہیں بند کر دیں گے اور آگے پھر کسی طرح کی بات چیت نہیں ہوگی۔
میں اسی کو پوچھنا چاہ رہا تھا، تو پھر کیا حماس اور اسرائیل اس عارضی جنگ بندی کو طویل عرصے کے لیے جنگ بندی میں تبدیل کر سکتے ہیں؟
جو بھی حل نکلے گا وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے جو مطالبات کیے گئے ہیں شدت پسند تنظیموں کی طرف سے اس پر اسرائیل کہاں تک اکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہے۔ جہاں تک اسرائیل کا جو ڈیمانڈ ہے وہ تو شدت پسند تنظیموں نے صاف طور پر مسترد کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، وہ ڈی ملٹرائزیشن کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلاکیڈ جہاں تک ہے وہ اگر نہیں ختم ہوتا ہے، اگر رفح کراسنگ کو نہیں کھولا جاتا ہے، لوگوں کو اندر باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، تو وہ آگے جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی ایک الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے کہ اگر بلاکیڈ کو ختم نہیں کیا جاتا ہے تو 72 گھنٹے کے بعد وہ پھر جنگ شروع کریں گے، اور وہ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔
تو جنگ بندی کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ہریندر، اس میں سفارتی سطح پر کون کون سے ممالک اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟
دیکھیں، اقوام متحدہ اور امریکہ جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی اس میں شامل رہے ہیں، لیکن وہ ابھی سیدھے طرح سے سیدھی ان کی شرکت نہیں ہے اس میں، لیکن عرب ممالک بھی کئی اس میں شامل ہیں، جس میں قطر کے ہیں، مصر جو ہے وہ اہم کردار نبھا رہا ہے، ترکی نے بھی ادھر کافی ذمہ داری، جو دیکھا جا رہا ہے کہ ذمہ داری ترکی نے بھی کافی لی ہے، اور وہ دراصل حماس اور وہ فلسطینیوں کے طرف سے وہاں پر کافی کوشش کر رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بدلیں، کیونکہ اس نے ایک طرح سے جو اکنامک ریلیشنز بھی اس کے اسرائیل کے ساتھ ہیں اس کو بھی ترکی نے داؤ پر لگا دیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی عرب ممالک جو ہیں وہ اس میں حصہ تو لے رہے ایک طرح سے، لیکن کسی کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. عراق کو ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے. وہاں شیعہ جماعتوں نے وزارت عظمیٰ پر براجمان نوری المالکی کا متبادل ایک نیا امیدوار نامزد کیا ہے, جبکہ نوری المالکی نے اس سے قبل یہ واضح کیا تھا کہ وہ تیسری مرتبہ بھی وزیر اعظم بننا چاہیں گے. عراق میں ایک جانب تو سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور دوسری جانب داعش نے اقلیتوں کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
دارالحکومت بغداد میں تازہ سیاسی سرگرمیوں نے بغداد کے شہریوں کو بھی فکر میں مبتلا کر رکھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی توجہ اس وقت عراقی عوام کو شدت پسند سلاح خطرات کے حل کی جانب ہونی چاہیے, نہ کہ وہ اپنی سیاسی لڑائیوں میں وقت ضائع کریں. خدائر یاسین بغداد کے رہائشی ہیں. وہ ملک میں جاری سیاسی جنگ اور شمالی عراق میں بے گناہ لوگوں کی حالت زار اور شدت پسندوں کے ہاتھوں ہلاکتوں پر افسردہ ہیں. کہہ رہے ہیں,
ہمارے کئی معصوم لوگ اس وقت پہاڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں, جہاں سورج کی تپش اور بھوک پیاس کو برداشت کرتے انہیں ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے. بچے مر رہے ہیں جبکہ یہ سیاستدان عہدوں پر لڑ رہے ہیں. افسوس کے ساتھ ہم اس کے قصوروار ہیں کیونکہ ہم ہی دوسری بار انہیں ووٹ ڈالنے گئے, لیکن افسوس کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا.
نوری المالکی تیسری بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, لیکن ملک کے شمال میں جاری جہادی سرکشی کے دوران ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ ہو رہا ہے. قومی اور بین الاقوامی سطح پر ملک میں وسیع البنیاد قومی حکومت کی ضرورت پر بھی زور دیا جا رہا ہے. برطانیہ میں عراقی کردستان کی حکومتی نمائندہ بیان عبد الرحمن نے کہا کہ کرد حکومت نے سالوں پہلے ہی برطانیہ اور امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ نوری المالکی کا رویہ آمرانہ ہوتا جا رہا ہے.
ہم خبردار کر رہے تھے کہ ان کی پالیسیز ہم سب کے لیے خطرناک ثابت ہوں گی. بدقسمتی سے یہ سچ ثابت ہوا. اب جب وہاں سنجار میں نسل کشی جاری ہے, جب پیشمارگاہ داعش کو مار رہے ہیں اور خود بھی ان کے ہاتھوں مر رہے ہیں, تو کردستان اور عراق کی بقا کے لیے وزیر اعظم کو اپنی وزارت کی کرسی چھوڑ دینی چاہیے.
برطانوی فوج کے سابق چیف آف جنرل سٹاف جنرل لارڈ رچرڈ ڈینٹ کا کہنا ہے کہ یزیدی اقلیتوں اور مسیحی برادری کے حفاظت کے لیے کسی براہ راست مداخلت کی ضرورت ہے. ان کا کہنا ہے کہ دنیا ممکنہ نسل کشی کے سامنے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے.
کم سے کم ہم انہیں ایک محفوظ راہداری دے کر ملک سے باہر نکال سکتے ہیں, ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. ہم اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس نسل کشی پر بے حد پریشان ہیں. ہم یوں خاموش نہیں بیٹھ سکتے اور بعد میں کہیں کہ اوہ ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا.
ادھر مقامی کرد جنگجوؤں نے امریکی فضائیہ کی مدد سے داعش سے اپنے دو علاقوں مکھمور اور گویر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے, اور گھر بار چھوڑنے والے ہزاروں یزیدی شام کی سرحد تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بائن حیدر بھی انہی بے گھر یزیدیوں میں سے ایک ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ فرار ہوتے وقت اپنے خاندان سے بچھڑ گئیں.
میں نے اپنے دو بیٹوں کو کار میں ڈالا اور تیسرے کو لینے گئی, لیکن جب اسے لے کر لوٹی تو کار جا چکی تھی. مجھے آدھا راستہ اکیلے اور پیدل طے کرنا پڑا. آخر ایک گاڑی ملی جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا. میرے تین بچے ہیں لیکن صرف ایک یہی میرے پاس ہے, اور اب تک میرے شوہر کی بھی کچھ خبر نہیں.
داعش کے جنگجو غیر معمولی پیش قدمی کرتے ہوئے علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے, تاہم اب امریکی فضائی حملوں سے اس پیش قدمی کو روکا جا رہا ہے.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر کے قریب ایک کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے. مقامی حکام کے مطابق کشتی میں سوار افراد غیر قانونی طور پر بیرونی ممالک جانا چاہتے تھے. ہلاک ہونے والے افراد میں سے چار کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
گوادر میں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کشتی کو حادثہ جیونی کے قریب ایران کی سمندری حدود میں پیش آیا. انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق ڈوب جانے والے افراد غیر قانونی طور پر بیرونی ممالک جانا چاہتے تھے. بعض اطلاعات کے مطابق اس کشتی میں مجموعی طور پر 11 افراد سوار تھے, لیکن انتظامیہ کے اہلکار کا کہنا تھا کہ جیونی کے مقامی اسپتال میں صرف 4 افراد کی لاشیں پہنچائی گئی ہیں. اہلکار نے بتایا کہ لائی جانے والی لاشیں پرانی ہیں, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کن لوگوں کی ہلاکت چند روز بیشتر ہوئی ہے. چار لاشوں میں سے اب تک صرف ایک کی شناخت ہو چکی ہے جس کا تعلق خیبر پشتونخوا کے علاقے مانسیرا سے ہے. ایران کے ساتھ بلوچستان کی سرحدی پٹی 900 کلومیٹر سے زائد ہے. ایران کے ساتھ بلوچستان کی 5 اضلاع کی سرحدیں ملتی ہیں جن میں چاغی، واشوک، پنجگور، کیچ اور گوادر شامل ہیں. بلوچستان کے ان سرحدی اضلاع کے بعض علاقے انسانی سمگلنگ کے لیے اہم روٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. انسانی سمگلر پاکستان اور افغانستان سے ہر سال ہزاروں افراد بیرونی ممالک کی آن سے بھیجتے ہیں جن میں سے زیادہ تر یورپی ممالک جانے کی خواہش مند ہوتے ہیں. ایران میں داخل ہونے کے بعد یورپی ممالک جانے کے خواہش مند افراد کو ترکی اور پھر وہاں سے یونان پہنچایا جاتا ہے. اس پرخطر سفر کے دوران لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال اپنی جانوں سے نہ صرف ہاتھ دھو بیٹھتی ہے بلکہ ان میں سے ہزاروں افراد ایران میں پکڑے بھی جاتے ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
بھارتی ریاست گجرات میں پالیتانا شہر کی میونسپلٹی نے پورے شہر کو سبزی خور قرار دیا ہے. میونسپلٹی کے قرارداد میں کسی طرح کا گوشت کھانے کو جرم قرار دینے کی بھی تجویز ہے. اس شہر میں جین مذہب کے کئی اہم مندر واقع ہیں. جین برادری کے لوگوں نے گوشت خوری کے خلاف تحریک چلا رکھی ہے اور بعض ہندو شہریوں کے طرز پر اپنے مذہب کے مطابق پالیتانا کو ایک سبزی خور شہر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے مسلمانوں کو اس فیصلے پر نہ صرف احتجاج کرنا پڑا بلکہ مخالفت بھی وہ کر رہے ہیں. شکیل اختر کی رپورٹ.
قتل خانہ یعنی مذبح خانہ بند کرو کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ مظاہرین پالیتانا شہر میں مانسہار یعنی گوشت خوری پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. گجرات کے شہر میں گوشت خوری کے خلاف یہ تحریک عدم تشدد میں یقین رکھنے والے جین مذہب کے پیروکاروں نے چلا رکھی ہے. جین سادھو شری وراغ ساگر جی مہاراج اس تحریک کے علمبردار ہیں.
اس سرشٹی کے اندر جتنے بھی پرانی ماتر ہے، پشو ہو، پنکھی ہو، پیڑ پودے ہو، چھوٹے سے بڑے ہر کوئی جیو ہو، منشیہ ہو، سبھی کو بھگوان نے ایک جینے کا ادھیکار دیا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کا ادھیکار ہم چھین لیں، اسے مارے، اسے کاٹے یا اسے پریشان کرے، اسے دکھ دے. اور اسی لیے سبھی دھرموں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وشیش روپ سے جین دھرم اہنسا میں جیو دیا میں ادھک مانتا ہے.
ہیلو، اسلام آباد. ذیشان آپ ہیں نا؟ تھینک یو.
جن کی زیارت کے لیے دور دراز سے لوگ یہاں آتے ہیں. جین مذہب کسی جاندار کی قربانی میں یقین نہیں رکھتا اور اس کے پیروکار صرف شاکاہاری یا سبزی خور ہوتے ہیں.
ہم نے دیکھا کہ ٹھہر ٹھہر جگہ جگہ پہ نان ویجیٹیرین آئٹمس بہت بک رہی ہے اور ہم کو بہت دھکا لگا ہے.
مسلم سماج سے ساتھ ہم کو نسبت نہیں ہے، مگر سمپورن شاکاہاری کے ساتھ رہ کے شاکاہاری بن کے جیے.
یہاں پالیتانا ایک پوتر تیرتھ استھان ہے اور یہاں یہ چیزیں بک رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے.
65,000 کی آبادی والے شہر میں 25% آبادی مسلمانوں کی ہے. یہاں گوشت خوروں کی اکثریت ہے. مقامی میونسپلٹی نے پورے شہر میں گوشت کی فروخت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. مقامی مسلم مذہبی رہنما سید جہانگیر میاں کہتے ہیں کہ پورے شہر میں گوشت کھانے پر پابندی لگانے کا فیصلہ بالکل غلط ہے.
پالیتانا شہر ہے وہ برسوں سے ہے اور یہ جین مندر بھی برسوں سے ہے، لیکن یہ تیرتھ بھومی ان کی جو پہاڑ کے اوپر ہے، اس کے علاوہ سٹی کے ساتھ اس کا کچھ لینا دینا نہیں. سٹی اور مندروں کے درمیان میں کئی کلومیٹر کا انتر ہے. جین مندروں کے اندر ایسا قاعدہ ہے وہ لوگ لگانا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے جین مندر جہاں پر ہے وہاں ایک آدھ دو کلومیٹر کا ایریا وہ لوگ کور کریں اور اس ایریا کے اندر وہ لوگ چاہے تو بند کرا سکتے ہیں. لیکن پورا پالیتانا شہر، اس کے اندر اتنی ساری بستی برسوں سے رہتے ہیں، سبھی لوگ ماساہاری ہے اور سبھی لوگ ماساہار کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان لوگوں کے اوپر ایسا قاعدہ لگانا یہ بالکل بن کارن اور بن بندارنیہ ہے. اس کے اندر لوگوں کے جو کھانے پینے کے حق ہے، سرکار نے جس کو حق مقرر کیے، ان حقوں کو کوئی چھین نہیں سکتا.
اس تحریک کو بعض سختگیر ہندو تنظیموں کی حمایت حاصل ہے. گجرات حکومت نے مظاہرین کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس شہر کو سبزی خور شہر قرار دینے کی پابند ہے. اجیت ساہی جیسے مبصرین کا خیال ہے کہ اس تحریک میں مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست کا بھی دخل ہے.
ان کی پوری سیاست اسی پہ چلتی ہے. سیاست کی روٹی یہ اسی توے پر بناتے ہیں جس میں یہ مذہبوں الگ الگ مذہب کے لوگوں کو آپس میں لڑائیں और ये इनका पुराना धंधा है, ये संघियों का पुराना धंधा रहा है, ये बीजेपी का पुराना धंधा रहा है, ये इन्होंने बाबरी मस्जिद के वक्त किया, ये गुजरात 2002 में किया, और अब जब ये पहली बार पूरी मेजॉरिटी के साथ ये हिंदुस्तान के ये शासन में आ गए हैं, अब ये यही काम कर रहे हैं। हमने पुणे में देखा क्या हुआ, हमने उसके इलेक्शन के पहले मुजफ्फरनगर में देखा था, अभी हमने सहारनपुर में देखा क्या हुआ। तो ये ऐसे वाकयात, मुझे अब ये डर है कि ये बढ़ते ना चले जाएं।
यहाँ मुख्तलिफ मजाहिब बाहमी एहतराम के साथ सदियों से साथ रहते आए हैं। भारत का आईन सभी मजाहिब को बराबर का दर्जा देता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में भारत की सियासत ने मजहब के दखल से मजाहिब के दरमियान कशीदगी और टकराव को हवा मिली है। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
आज 11 अगस्त है। 11 अगस्त 1947 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत अहम तकरीर की थी, इसका अहवाल आ रहा है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि उस तकरीर का सौती रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है, ना रेडियो पाकिस्तान के पास, ना ही दूसरे जिम्मेदार इदारों के पास। हाँ, वो तकरीर छपी भी ज़रूर मौजूद है। मुहिमा है क्या, माजरा था क्या, या माजरा है क्या, अहवाल आने को है। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے
سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں آج 11 اگست ہے آج ہی کے دن 67 سال پہلے بانی پاکستان محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو ایک تقریر کی تھی جس کے ایک حصے میں یہ کہا تھا کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے ریاست کا اس سے تعلق نہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں اور اب اس کا کوئی صوتی ریکارڈ بھی نہیں ملتا یہ اختلاف گزشتہ دنوں کھل کر سامنے آیا جب اس تقریر کے وجود پر ہی کئی حلقوں نے یہ خیالات ظاہر کیے اور دعویٰ کیا کہ بانی پاکستان نے کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے شہریوں کے جو بھی مذاہب ہوں اس سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے مطلب مذہبی آزادی رواداری کی بات شاید انہوں نے نہیں کی تھی لیکن کراچی کی صفیہ خیری جو اب 80 سال کی ہیں انہوں نے 1947 میں خود یہ تقریر سنی تھی جب وہ ایک نوجوان طالبہ تھیں اور اپنے والد کے ہمراہ اسمبلی میں بھی موجود تھیں
میں نے سنی تھی ہاں بالکل سنی تھی میں بلکہ آج ایک اخبار میں دیکھ رہی تھی لکھا ہوا ہے that you'll be free to go to your temple and your mosque میں نے سنی تھی ریڈیو پہ سنی تھی میں نے ہم پاکستان جس دن اسمبلی میں قائد اعظم بولے تھے وی ود وہاں سنی تھی آئی واز ان دا اسمبلی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں اس میں جو وزٹرز گیلری ہوتی ہے بیکاز یو نو دوز ڈیز مائی فادر واز ورکنگ ود اسمبلی بلڈنگ میں نے سنی تھی اور میں وہاں کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں بھی تھی اور میں نے بعد میں بھی سنی تھی مطلب یہ تو تقریر ایسی تھی اور اس کا یہ جو ٹیپ تھا یہ بھی موجود تھا ریڈیو پاکستان کے پاس بھی تھا اور بیٹا یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ وہ ایک صاحب جو ہے سول سرونٹ جو کہ کہہ رہے تھے کہ تقریر تو کبھی کی نہیں ایک لڑکی جس نے 20 سال اس پہ ریسرچ کی وہ کہتی کوئی ایسا بات ہوئی نہیں پتہ نہیں اس نے کس جگہ ریسرچ کی اور کیا کیا ہے کس سے پوچھا ہے کیا کرا ہے کیونکہ یہ تقریر تو میں نے سنی ہوئی میں زندہ ہوں بھائی ابھی میں چھوٹی سی بچی تھی اس وقت تو اسمبلی میں نے سنی ہے تقریر اس کے بعد مستقل ہے تو یہ تقریر تو مستقل ریڈیو پاکستان پتہ نہیں کتنے دن آئی ٹی وی تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا
یہ تھیں صفیہ خیری جو ان دنوں ایک نوجوان طالبہ تھی لیکن آئیے اب ریڈیو پاکستان کے بڑوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کون سی مشغافیاں کر سکتے ہیں یا کون سے راز پر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے ریڈیو پاکستان کے سابق سربراہ مرتضیٰ سولنگی. ابھی آپ نے ایک عینی شاہد سے سنا کہ محمد علی جناح 11 اگست کی تقریر ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ میں تھی, مگر 2008 تک ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل رہنے والے مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے محمد علی جناح کی تقریر ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ریکارڈ میں نہ تھی. میں نے مرتضیٰ سولنگی سے پوچھا تو انہوں نے محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر ڈھونڈنے کے لیے کون کون سے جتن کیے.
میں نے وہاں پہنچنے کے بعد کئی دفعہ کوشش کی کہ یہ پتہ لگایا جائے جو سوال آپ نے پوچھا ہے. مجھے یہی بتایا گیا کہ یہ ٹیپ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن بعد میں جب میں نے کچھ پرانے لوگوں سے بات کی ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ یہ ٹیپ ہمارے پاس تھی, لیکن اس کا جو مواد ہے اس کی وجہ سے اسے نشر نہیں کیا گیا اور یہ پڑی رہی اور پھر غائب ہو گئی. کوئی دستاویزی ثبوت کاغذات میں کیٹلاگ میں موجود نہیں ہے کہ کیا وہ ٹیپ تھی یا نہیں تھی.
تو بحیثیت ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان, آپ نے اس کو ریٹریو کرنے کی, حاصل کرنے کی کیا کیا کوشش کی, کیا کیا جتن کیے؟
ایک تو جی کوشش کی کہ وہاں پر آرکائیوز میں مل جائے, پھر کچھ پرانے جو لوگ تھے ان سے پوچھ گاچھ کی کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس پڑی ہو, کسی نے دبائی ہوئی ہو, کسی نے رکھی ہوئی ہو. جب بالکل ناامید ہو گیا تو اس کے بعد میں نے, کیونکہ بی بی سی ایک طرح سے ایک مدر آرگنائزیشن رہی ہے آل انڈیا ریڈیو اور ریڈیو پاکستان کی, تو میں نے کوشش کی تحریری طور پر بھی اور غیر رسمی طور پر بھی کہ اگر بی بی سی سے مل جائے, لیکن بی بی سی نے یہی کہا کہ جی ہمارے پاس یہ ٹیپ نہیں ہے. اس کے بعد نومبر 2011 میں جب میرا جانا ہوا دلی, تو اس وقت میں نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی, آل انڈیا ریڈیو کے لوگوں سے میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا ان کے پاس یہ ٹیپ ہے. تو اس وقت جو ان کا جو بین الاقوامی شعبہ ہے اس کے لوگوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے پاس ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کا جواب کتنا ذمہ دارانہ تھا یا نہیں تھا, لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر ہم کیسے لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں تحریری طور پر اس کے لیے درخواست دیں. پھر میں نے تحریری طور پر آل انڈیا کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ریڈیو کے ان کو لکھا, اور پھر شاہد ملک ہمارے ہائی کمشنر تھے دلی میں ان کو بھی لکھا. بالآخر کافی عرصے کے بعد انہوں نے براہ راست تو مجھے جواب نہیں دیا آل انڈیا ریڈیو نے, لیکن شاہد ملک صاحب نے مجھے خط بھیجا کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹیپ نہیں ہے.
تو مرتضیٰ سولنگی صاحب, عقل کیا کہتی ہے, فہم کیا کہتا ہے, دل و دماغ کیا کہتا ہے, سازشی تھیری کیا کہتی ہے, اور کیا ممکن ہے, کیا ہوا کیا؟
دیکھیں جی 11 اگست کے علاوہ 14 اگست کی تقریر ہے وہ بھی موجود ہے, جو 3 جون ہے غالباً وہ جو تقریر ہے دلی سے وہ بھی موجود ہے. تو منطق یہی کہتا ہے کہ یہ تقریر غائب ہوئی. پاکستان میں کیوں غائب ہوئی؟ غالب امکان یہی ہے کہ جو اس کا مواد تھا, اگر فاطمہ جناح کی ٹیپس کو اور تقریروں کو ایڈٹ کیا جا سکتا تھا, اور جوش ملیح آبادی صاحب کا انٹرویو جو 70 کی دہائی میں ہوا تھا 28 منٹ کا, وہ آج تک براڈ کاسٹ نہیں ہوا, ابھی تک ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز میں پڑا ہوا ہے. تو غالب گمان یہ ہے کہ یہاں پر جو ہماری سیاسی قیادتیں آئیں انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جناح صاحب کا نئی ریاست کے بارے میں جو ویژن تھا وہ لوگوں تک پہنچے. بھارت کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ضرور ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان سے وہ ٹیپ گم ہو گئی ہے یا غائب ہو گئی ہے, اور شاید انہوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی. جناح صاحب کے بارے میں جو ان کی محبت ہے وہ اس کا اندازہ ہمیں ہے.
یہ تھے مرتضیٰ سولنگی. خالد شیرازی ڈائریکٹر آرکائیو ریڈیو پاکستان رہے ہیں. خالد شیرازی ریڈیو پاکستان سے کئی برس تک وابستہ رہے. ان کا کہنا ہے کہ غالباً محمد علی جناح کی 11 اگست کی یہ تقریر جنرل ضیاء الحق کے دور میں غائب کی گئی.
77 سے پہلے یہ کبھی کبھی تقریر جو تھی وہ نشر بھی ہوا کرتی تھی قائد اعظم کی آواز میں, جو صبح ایک پروگرام ہوا کرتا تھا
ریڈی پاکستان سے جس کو نام دیا گیا تھا ارشاد قائد اعظم. تو جب نشیات کا آغاز ہوتا تھا تو قائد اعظم کی کسی نہ کسی تقریر کو نشر کیا جاتا تھا, لیکن 77 کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو گیا. اور یہ تقریر جو ہے یہ جو ہم نے سنی ہے اور اس کے بعد جب میں کنٹرولر ہوم ہو کر وہاں گیا ہوں تو یہ تقریر جو ہے وہ حصہ اس کا حذف ہو چکا تھا جس میں قائد اعظم نے جو پاکستانی مقننہ تھی 11 اگست کو یہ فرمایا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے اور سب جو مذاہب والے ہیں اس میں ان کو وہی درجہ حاصل ہوگا شہریوں کا جو دوسروں کو حاصل ہے یعنی مسلمانوں کو حاصل ہے, اور وہ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں یہاں پر, اور یہ ماحول ان کے لیے پیدا کیا جائے گا. یہ اس قسم کے وہ الفاظ تھے, اور یہ تقریر جو تھی وہ انگریزی میں تقریر تھی ان کی. میں تو اردو کا جو ان کا لب لباب ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ تقریر جب ہم 2003 میں وہاں کنٹرول ہوم تھا تو تقریر کا مسودہ بھی موجود تھا, تقریر کے آڈیو بھی موجود تھی, لیکن یہ حصہ اس میں سے حذف ہو چکا تھا.
یہ تھے مسٹر خالد شیرازی. جنرل ضیاء کے دور میں ریڈیو پاکستان نے ریکارڈ یا آرکائیو کے شعبے کے سربراہ سجاد ترمیزی تھے. میں نے ان سے جب محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر کے ریکارڈ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تقریر تو ہوئی تھی مگر ریکارڈ میں موجود نہ ہونا سمجھ سے بالا تر ہے.
وہ شالیمار ریکارڈنگ کمپنی انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹری کے تحت تھی, ایگزسٹ کرتی تھی. اس میں بے شمار کیسٹ جتنے تھے قائد اعظم کی اسپیچز کے وہ اس نے برنگ آؤٹ کیے تھے, سیل کیے تھے, مارکیٹ کیے تھے. اور اب تو وہ کیسٹ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا, اب تو اور چیزیں آ گئیں دنیا میں. وہ پرانی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو.
یہ جو اگر تقریریں تھیں تو وہ ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ سے کیوں نکل کر کے چلی گئیں؟ اگر گئیں تو کہاں گئیں؟ وہ
ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ میں نکل کے نہیں چلیں گی, ریڈیو پاکستان ریکارڈ میں ہوں گی. تو ریڈیو پاکستان میں ایسا آدمی ہے کوئی آپ کو نکال کے دے, اس کے پاس وقت سارے کام چھوڑ کے آپ کا کام کر دیجیے.
اس کا ریکارڈ جو ہے ریڈیو پاکستان کے پاس ہونا چاہیے.
اور میری تاریخ پیدائش کی پرچی ٹاؤن ہال لاہور میں ہونی چاہیے. اب لاہور تو میں کیا کروں؟
یہ بھی بالکل بات ٹھیک ہے.
میں اکتوبر میں پیدا ہوں 1930 میں.
جی جی.
میرے باپ نے پرچی حاصل کی, جمع کرا کے نام لکھوا کے. اب اگر وہاں نہیں ہے ریکارڈ تو میں کیا کروں؟
نہیں سر, میں آپ سے نہیں کہہ رہا کو اس میں کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے. میں تو
ریکارڈ دنیا میں ضائع ہوتے رہتے ہیں کئی چیزوں کے.
اچھا,
تو ضائع ہو گیا ہوگا.
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ
یہ بتائیں راز ماں کی زندگی کے جو آخری ایام تھے وہ سارا ریکارڈ کہیں آپ کو صحیح مل جائے؟
ہاں ذرا مشکل ہوگا وہ ملنا.
پھر اس میں کیوں نہیں آپ تحقیق کرتے؟
تو تحقیق تو ہونی چاہیے. اور کلمہ آخر صفیہ خیری کے حوالے, وہ کہتی ہیں کہ تقریر میں محمد علی جناح نے کوئی حیران کن بات نہیں کہی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ اس نئے ملک کے شہریوں کے لیے مذہب ذاتی معاملہ ہے اور ریاست کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے.
پاکستان بننے کی پوری فلسفی تھی وہ یہی تھی, وہ یہ نہیں تھی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں نمازیں نہیں پڑھنے دیتے. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے بالکل مختلف ہے, حتیٰ کہ ان کے کھانے کے برتن تک مختلف ہیں دوسرے سے. لیکن انہوں نے کبھی قائد اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ہندو ہمیں نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے اور ہمیں تنگ کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں, یہ کبھی بات نہیں کہی. لیکن انہوں نے یہ مستقل کہا کہ وہاں پر بہت زیادہ اکنامک انجسٹس ہے, لہٰذا اس کے لیے پاکستان بنا تھا. اور اگر دیکھو اس کے لیے پاکستان نہیں بنتا تو یہ 99.9% مولوی جو تھے نا وہ تو دشمن تھے. وہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے, پاکستان کو کافرستان کہتے تھے. مطلب اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو جھوٹ ہے, اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں ساتھ دے رہے تھے پاکستان کا؟ اگر قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ پاکستان اسلامک اسٹیٹ بننے کے لیے بنایا گیا ہے, دے شوڈ ہیو بین ہے نا.
قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر سوتی, اس کا ریکارڈ گیا تو کہاں گیا؟ سربین اپنے اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے سقلین امام, پروڈیوسر امبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے زیشان حیدر, اور لندن سے رابن وارن اسکوائر. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی.
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سوال اٹھایا ہے کہ ملک میں انقلاب لانے والے بتائیں کہ وہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. دوسری طرف ایسی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم کل قوم سے خطاب کریں گے. لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 14 اگست کو ہونے والے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو کل عدالت میں طلب کیا ہے. صوبہ بلوچستان میں گوادر کے قریب ایک کشتی کے حادثے میں متعدد تارکین وطن کی ہلاکت کی اطلاع ہے, جبکہ اب تک 4 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں. عراق کے صدر فواد معصوم نے پارلیمنٹ میں مرکزی شیعہ جماعت کے نامزد کردہ حیدر العابدی کو باضابطہ طور پر حکومت کی تشکیل کی دعوت دی ہے. نائجیریا کی وزارت صحت نے ایبولا وائرس سے متاثر 10 افراد کی تصدیق کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.